بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر المعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وإنما الخلاف عند تجرد القضية عن القرائن الخاصة فإنهم اختلفوا في أن مجرد التقييد بالوصف هل يدل على المفهوم أي انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء الوصف أو لا يدل. نظير الاختلاف المتقدم في التقييد بالشرط وفي المسألة قولان والمشهور والقول الثاني وهو عدم المفهوم الآخر. وبحث ہماری مباحث الفاظ مفاہیم کے سلسلے میں تھی اور گفتگو مفہوم وصف میں تھی کہ آیا وصف علیکم السلام مفہوم رکھتی ہے یا مفہوم نہیں رکھتی. محل نزاع کو بیان کیا آغا نے کہ محل نزاع وہاں پر ہے کہ جہاں پر ایک موضوع ہو یعنی ایک موصوف ہو اور ساتھ میں ایک وصف ہو اور وہ وصف تمام موضوع برائے حکم نہ ہو بلکہ وصف اعتماد کرتی ہو موصوف پر اور نسبت بھی موصوف اور وصف کے درمیان اس طرح ہو کہ وصف اخص سے مطلق ہو موصوف سے یا من وجہ ہو اور من وجہ میں بھی افتراق از نوعیت موصوف ہو پھر جا کر یہ نزاع کا محل بنتا ہے. پھر بھی آغا نے اقوال کی بحث میں فرمایا کہ دو موارد مفہوم وصف کے ایسے ہیں کہ پھر ان میں بھی ہمارا نزاع نہیں ہے. کچھ وہ موارد ہیں کہ جہاں پر قرائن موجود ہیں کہ وصف مفہوم رکھتی ہے, جیسے مثال دی تھی ہم نے مثل الغنی ظلم کی, کہ ہم نے کہا تھا کہ تناسب حکم اور موضوع کہ یعنی غنی شخص اگر تاخیر کرے قرض دینے میں تو یہ ظلم ہے, تو ہم نے کہا کہ یہ مفہوم رکھتا ہے. یعنی کیا, یعنی اگر فقیر تاخیر کرے تو ظلم نہیں ہے. یہاں پر قرینہ موجود تھا اس مفہوم پر اور وہ تناسب حکم اور موضوع کا تھا. یہاں پر موضوع مطل یعنی تاخیر کرنا دین میں اور حکم کیا تھا, ظلم. ان دونوں کے درمیان ایک تناسب تھا اور اس تناسب حکم اور موضوع کے اعتبار سے آغا نے فرمایا کہ یہاں پر قرائن ہیں خود مفہوم پر, تو یہ ہماری بحث سے خارج ہے. اسی طرح وہ موارد کے جہاں پر قرینہ ہو کہ یہ وصف مورد غالب کو بیان کر رہی ہے تو وہاں پر اس طرح کے موارد بھی خارج تھے کہ قطعاً یہ مفہوم نہیں رکھتی اس طرح کی وصف. محل نزاع کو روشن کرنے کے بعد اور جہاں پر نزاع نہیں ہے ان موارد کو خارج کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ پس جہاں یہ قضیہ جس میں وصف مطرح ہے اگر وہ قرائن سے خالی ہو اور مورد نزاع میں جو شرائط مطرح ہیں وہ تمام شرائط موجود ہوں تو وہاں پر یہ نزاع ہمارا ہوتا ہے کہ آیا کہ جیسے ہی اس موضوع کو اس موصوف کو وصف سے مقید کر دیا گیا اس قضیے میں آیا یہ تقیید موصوف بے وصف دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ مفہوم ہے اس قضیے کا یا یہ دلالت نہیں کرتی تقیید. اگر یہ دلالت کرے مفہوم پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وصف منتفی ہوئی تو حکم بھی منتفی ہے, یعنی موصوف کا جو حکم ہے وہ منتفی ہو جائے گا جب وصف منتفی ہو, یا یہ مفہوم نہیں رکھتی یعنی اس طرح کی دلالت نہیں ہے اس جملے کی اس قضیے کی مفہوم پر. تو یہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ جو دو قول ہیں اور نظر مشہور یہ ہے کہ وصف دلالت بر مفہوم نہیں رکھتا, قضیہ جو مشتمل ہو وصف پر اس کی دلالت مفہوم پر نہیں. پھر فرماتے ہیں کہ منشأ نزاع کیا ہے, یعنی یہاں پر ہم نے کہا کہ دو قول ہیں, بعض کہتے ہیں کہ دلالت کرتا ہے یہ قضیہ مفہوم پر یہاں پر موصوف متصف مقید بے وصف ہو, بعض نے کہا کہ دلالت مفہوم پر کیوں یہ دو طرف ہو گئے لوگ, ایک قائل ہو گئے کہ دلالت ہے مفہوم پر, کuch قائل ہو گئے دلالت نہیں. یہ نزاع جو اس طرح ہے ان کے درمیان اس کا راز کیا ہے, اس کا منشا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ نزاع پلٹتا ہے اس بات کی طرف کہ وہ قید جو اس قضیے میں ہے موصوف کے لیے وصف کی صورت میں, آیا یہ وصف قید حکم ہے یا قید حکم نہیں ہے. یہ بحث اور یہ نزاع یہاں پلٹتا ہے اس مسئلے کی طرف کہ یعنی آیا اس وصف سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب آپ نے موصوف کو وصف سے متصف کیا مقید کیا تو آیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وصف قید خود حکم ہے یا نہیں, یہ وصف قید خود حکم نہیں ہے بلکہ موصوف اور وصف یہ مل کر اس حکم کے لیے ایک موضوع کو تشکیل دے رہے ہیں. وہ لوگ کے جو قائل ہو گئے کہ اس قضیے کی دلالت ہے مفہوم پر وصف کی, وہ درواقع اس بات کے قائل ہو گئے کہ یہ جو وصف ہے اس قضیے میں یہ درواقع قید نسبت بھی خود حکم ہے, حکم کو مقید کر رہی ہے. خب اگر حکم معلق ہو گیا اس وصف پر, منوط ہو گیا اس وصف پر, کیونکہ ہم نے کہا کہ وصف اس حکم کی نسبت قید ہے, تو اس صورت میں یہ کہتے ہیں کہ ظاہراً وصف علت منحصرہ کی حیثیت پیدا کرے گی. کس کی نسبت؟ حکم کی نسبت. خواب اگر وصف نہ رہا نہ رہی تو قطعاً حکم بھی منتفی ہو جائے گا. جیسے ہم نے جملہ شرطیہ میں کہا تھا کہ ہم نے کیوں کہا تھا کہ وہاں پر جملہ شرطیہ کا مفہوم کیوں, ہم نے کہا تھا کہ وہ شرط علت منحصرہ ہے, ہم نے انحصار کو وہاں ثابت کیا تھا اور ہم قائل مفہوم ہو گئے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں قید وصف کی جو قید ہے یہ اس کی بازگشت خود حکم کی طرف ہے, یعنی حکم کے لیے یہ قید ہے, درواقعے حکم کو مقید کر رہی ہے, حکم معلق ہے اس وصف پر. جب ایسا ہے تو ان کے نزدیک یہ کہتے ہیں کہ بس وصف علت منحصرہ. لیکن وہ کہ جو کہتے ہیں کہ وصف قید حکم نہیں ہے, وہ قائل ہو جاتے ہیں اس بات کے کہ مفہوم بھی نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں کہ وہ وصف جو ہے یا قید خود موضوع ہے یا قید متعلق موضوع ہے, چونکہ قضایا مختلف ہیں وصف کی صورت میں. ایک مرتبہ ہم نے کہا کہ اکرم انسانا عالما, یہاں موضوع خود انسان ہے اور عالمن قید موضوع ہے خود انسان. ایک مرتبہ ہم نے کہا کہ اکرم مجتہدن ہاشمین مثلا. خب یہاں ہاشمین کس کی قید ہے؟ مجتہدن کی. مجتہدن موضوع نہیں ہے, موضوع انسان ہے, پھر بھی خارج میں موضوع وہ شخص انسان ہے. اما مجتہدن متعلق موضوع ہے, تو قضایا مختلف ہیں. ہم کہتے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ وصف قید موضوع حکم نہیں ہے بلکہ یا قید موضوع ہے جیسے اکرم انسانا عالما, یا قید متعلق موضوع ہے. جو کہتے ہیں کہ قید موضوع یا متعلق موضوع ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب بس یہ ہوا کہ حکم کی ناحیت اور حکم کی نسبت وصف کا کوئی کردار نہیں ہے کہ یہ علت بن رہا ہو اس کے لیے, بلکہ یہ جو ہے اب اس صورت میں موضوع اور وہ قید یا متعلق موضوع اور وہ قید یہ مل کر مجموعہ بن رہا ہے ایک موضوع کی حیثیت کا, اور حکم جو ہے وہ مترتب ہو رہا ہے اس موضوع پر. قید اور یہ جو وصف ہے اس وصف کا کوئی تعلق تقیید کے عنوان سے موضوع کی نسبت نہیں ہے کہ یہ علت منحصرہ ہو جائے, اور اس صورت میں یہ اسباب مفہوم لقب ہو جائے گی بات, کہ جہاں انشاءاللہ ہم وہاں پر گفتگو کریں گے مفہوم لقب میں, کہ مفہوم لقب کا مفہوم نہیں ہے, لقب مفہوم نہیں رکھتا. کیوں؟ آپ نے کہا اکرم الفقیر. مفہوم لقب میں ہم وہاں پر بیان کریں گے کہ لقب کیا ہوتا ہے, جہاں پر اسم جو ہے کوئی بھی مشتق ہو یا جامد ہو, جیسے اکرم الفقیر مثلا وہ موضوع قرار پائے. اب اکرم الفقیر اقتضا نہیں کرتا کہ آپ غیر فقیر اکرام نہ کریں, فقیر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنخ حکم اکرام منتفی ہو جائے, وہاں پر بیان کریں گے. خوب یہاں پر بھی ایسے ہی ہے, اگر وصف قید موضوع یا قید متعلق موضوع ہو تو گویا آپ نے اس موضوع کو وصف اور موصوف دونوں کا مجموعہ بنا دیا, یعنی اکرم مجتہدن ہاشمین, اب یہ مجتہد ہاشمی مل کر ایک موضوع کی حیثیت بن رہا ہے. اس طرح اکرم انسانا عالما میں موضوع انسان اور عالم یہ موصوف اور صفت مل کر ایک موضوع کی حیثیت میں سامنے آ رہے ہیں. جس طرح لقب میں اکرم الفقیر میں ولو ایک مشتق تھا، وہ موضوع تھا، اس کے انتفاع سے سنخ حکم مندفی نہیں تھا، تو یہاں پر بھی اس طرح ہے. مجتہد ہاشمی اگر نہ رہا تو سنخ اکرام منتفی ہو ایسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وصف بھی خود موضوع کے دائرے کو تنگ کر رہی تھی، حکم کی نسبت اس کا کوئی داخل نہیں ہے کہ حکم کو مقید کر رہی ہو اور پھر حکم کے لیے علت منحصرہ کی حیثیت رکھتی. بس آپ فرماتے ہیں کہ یہ دو قول ہیں، اس کا منشا یہ ہے کہ یا ہم وصف کو قید حکم بناتے ہیں، اگر ہم نے وصف کو قید حکم بنایا تو وہاں پر خود اس حکم کا وصف کے ساتھ معلق ہونا اس کی علیت کو سامنے لاتا ہے، اور پھر اطلاق سے ہم انحصار کو سمجھتے ہیں. جب وصف کو نیا کر حکم کو معلق کر دیا اپنے اوپر، تو اس کا مطلب یہ کہ وصف اس کی نسبت علت ہے، لیکن منحصر یہی ہے. اس کو ہم نے کہاں سے استفادہ کیا؟ اطلاق سے. اور یہی سے ہم نے استفادہ کیا کہ بس اگر یہ وصف نہ رہی تو حکم بھی نہیں رہے گا. بس وصف دلالت کرتی ہے مفہوم پر. لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں دوسری صورت کے کہ نہیں وصف قید موضوع ہے، قید متعلق کے موضوع ہے، تو اس صورت میں تو یہ اسباب مفہوم لقب ہوگا. جس طرح ہم لقب میں قائل نہیں ہیں مفہوم کے، تو یہاں پر بھی ہم قائل نہیں. اس کے بعد پھر آگا اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں بھی اس طرح ہے کہ جب کوئی بھی قرینہ نہ ہو تو وصف کا جو ظہور ہے، قضیے کا جو وصف میں ظہور ہے، یہ اسباب دوم ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ وصف قید موضوع یا قید متعلق موضوع ہے. حکم اس وصف کی ناحیت سے مطلق ہے، وصف اس حکم کو مقید نہیں کر رہی. بس لذا اس قضیے کا کہ جو مشتمل پر وصف ہے، دلالت مفہوم پر نہیں. اس کے بعد پھر کچھ ادلہ ہیں، وہ مختصرا ناغا بیان کرتے ہیں کہ جو قائل بے مفہوم وصف ہیں، اور ان کی ادلہ کو بیان کر کے ان کو جواب دیتے ہیں. ادلہ کے بیان تک ہم اس کو تطبیق کر لیں اور پھر انشاءاللہ ادلہ کی توضیح دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَإنَّمَا الْخِلَافُ عِنْدَ تَجَرُّدِ الْقَوِيَّةِ عَنِ الْقَرَائِنِ الْخَاصَّةِ. اختلاف کہاں پر ہے؟ ہم نے دو مورد نکال دیے کہ ان میں لا شک کا اختلاف اور شک نہیں ہے. اب فرماتے ہیں کہ مورد اختلاف عند تجرد القضیت عن القرائن الخاصہ. اختلاف فرماتے ہیں کہ وہاں ہے جہاں قضیہ قرائن خاصہ سے کیا ہو؟ خالی ہو. یعنی قرائن خاصہ نہ مفہوم پر قرینہ ہو نہ عدم مفہوم پر قرینہ ہو، مجرد از قرائن ہو، تو وہاں پر اختلاف ہے. فانہم اختلفوا فی ان مجرد التقیید بالوصف هل یدل علی المفہوم او لا یدل. فرماتے ہیں کہ پھر وہ علماء اختلاف کرتے ہیں اس بات میں کہ مجرد تقیید یعنی موصوف کا مقید ہونا اس وصف سے اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو، تو یہ مجرد تقیید آیا دلالت کرتی ہے مفہوم پر؟ یعنی کیا؟ بریکٹ میں آپ اس عبارت کو دیکھیں، اس مفہوم کی توضیح ہے. یعنی اگر اس نے دلالت کی مفہوم پر تو کیا ہوگا؟ اے انتفاع حکم الموصوف عند انتفاع الوصف. یعنی آیا اس کی دلالت مفہوم پر ہے؟ یعنی اس کی دلالت اس بات پر ہے کہ موصوف کا حکم منتفی ہوگا جب وصف منتفی ہو جائے، او لا یدلو، یا اس کی دلالت اس بات پر نہیں ہے. نظیر الاختلاف المتقدم فی التقیید بالشرط، وہی اس اختلاف کی طرح کے جو بیان ہو چکا تقیید بالشرط میں، کہ جہاں پر ہم نے حکم کو مقید کیا تھا شرط پر، جزا کو معلق کیا تھا شرط پر، اسی طرح اختلاف ہے. کہ ہم نے وہاں پر کہا تھا کہ آیا یہ شرط جو ہے نسبت بے حکم علیت رکھتی ہے، علت منحصرہ ہے یا منحصرہ نہیں ہے. یہاں پر بھی وہی اختلاف ہے کہ آیا یہ وصف مقید کرتی ہے حکم کو یا حکم کو مقید نہیں کرتی. اور پھر مسئلہ قولان، فرماتے ہیں کہ مسئلے میں دو قول ہیں، المشہور و القول الثانی. اور مشہور جو ہے وہ قول ثانی ہے کہ قضیے کی دلالت یعنی وصف کی دلالت مفہوم پر نہیں ہے، وہ عدم المفہوم وصر فی الخلاف. ان دو قول میں علماء کا تقسیم ہونا اور اس اختلاف میں جو سبب اور منشا ہے وہ کیا ہے؟ یرجع الی ان التقیید المستفاد من الوصف هل هو تقیید لنفس الحکم اے ان الحکم منوط به. یہ اختلاف پلٹتا ہے اس بات کی طرف کے تقیید جہاں پر موصوف کو مقید کیا گیا وصف کے ساتھ، آیا یہ تقیید جو مستفاد ہے وصف سے، جس کا استفادہ ہوتا ہے کس سے؟ وصف سے. حل ہوا تقیید لنفس الحکم، آیا یہ تقیید خود حکم کی ہے؟ اے ان الحکم منوط بہی، یعنی اس وصف کے ساتھ موصوف کو جب مقید کیا گیا تو گویا حکم مقید ہوا، حکم اس وصف پر معلق ہوا. منوتن یعنی معلق ہونا، متوقف ہونا. او انہ تقید لنفس موضوع الحکم او متعلق الموضوع باختلاف الموارد، یا فرماتے ہیں آگا کہ یہ جو تقید ہے یہ خود موضوع کی ہے اور یا متعلق موضوع کی ہے باختلاف الموارد. کیوں کہا ہم نے ایک مرتبہ موضوع اور ایک مرتبہ متعلق موضوع؟ باختلاف الموارد، موارد مختلف ہیں، ایک مرتبہ موضوع قضیے میں ذکر ہوتا ہے، ایک مرتبہ متعلق موضوع بیان ہوتا ہے. مثلا اگر اکرم انسان عالمن کہہ دیا ہم نے تو یہاں پر انسان موضوع ہے، عالمن اس کی قید ہے. اگر ہم نے کہا اکرم مجتہدن ہاشمین تو یہاں پر موضوع مطرح نہیں ہے، متعلق موضوع بیان ہوا ہے. مجتہدن متعلق موضوع ہے اور ہاشمین اس کی صفت ہے. فرماتے ہیں فیکون الموضوع، اگر ہم نے اس دوسری بات کے قائل ہو گئے یعنی او انہ تقید لنفس موضوع الحکم او متعلق الموضوع، تو پھر کیا ہوگا؟ فیکون الموضوع او متعلق الموضوع هو المجموع المؤلف من الموصوف والوصف، تو پھر موضوع یا متعلق موضوع مجموع ہوگا کہ جس کو تعلیف کیا گیا ہوگا موصوف اور وصف. تو پھر کیا ہے؟ یہ دو باتیں ہیں، نزا پلٹتا ہے ان دو باتوں کی طرف کہ آیا حکم مقید ہو گیا اس وصف کی صورت میں یا حکم مقید نہیں ہوا بلکہ موضوع مقید ہو گیا. فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ، اگر صورت اول ہو یعنی اگر آپ قائل ہو گئے کہ نہیں حکم مقید ہو گیا ہے اس وصف سے، تو فَإِنَّ التَّقْيِيدَ بِالْوَصْفِ، تو یہاں پر جو قید لائی گئی وصف کے ذریعے، یکون ظاہراً، اس صورت میں اس کا ظہور تقیید کا اس بات میں ہوگا کہ فی انتفاء الحکم عند انتفاء، حکم منتفی ہے جب وصف کیا ہو جائے، منتفی ہو جائے. بے مقتضا اطلاق، کس کے اقتضا کے مطابق؟ اطلاق کے اقتضا کے مطابق. کیسے؟ فرماتے ہیں کہ لئن الاطلاق یقتضی بعد فرض اناطۃ الحکم بالوصف انحصارہ فیہ، یعنی جب آپ نے حکم کو وصف کے ساتھ منوط اور متعلق بنا دیا، آپ نے کہا کہ یہ حکم اب مقید ہے اس وصف کے ذریعے، یعنی آپ نے حکم کو مترتب بنا دیا وصف پر، تو اس فرض کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اطلاق بیچ میں آ جاتا ہے. یعنی پہلے ہم نے کہا کہ یہ وصف حکم کو مقید کر رہی ہے، یہاں سے ہم نے علیت کو حاصل کیا، بس وصف علت ہے. پھر ہم نے اس علت کو سمجھنے کے بعد انحصار کو اطلاق سے سمجھا. فرماتے ہیں کہ لئن الاطلاق یقتضی بعد فرض انادۃ الحکم بالوصف، یعنی اطلاق اقتضا کرتا ہے جب حکم وصف کے ساتھ معلق ہو گیا اس اناطے اور معلق ہونے کے فرض کے بعد. کس بات کی اقتضا کرتا ہے؟ انحصارہ فیہ، اطلاق اقتضا کرتا ہے کہ یہ منحصر ہے فیہ، کس میں؟ اس وصف میں. یعنی حکم اب منحصر ہے کس میں؟ اسی وصف میں. پہلے فقط اناطہ تھا، پہلے فقط قید تھا کہ اب یہ وصف مقید قید کر دیا وصف نے حکم کو، مقید کر دیا، یعنی حکم اب منوط ہو گیا، معلق ہو گیا، کس پر؟ وصف پر. لیکن انحصار سامنے نہیں آیا تھا، انحصار کو ہم نے حاصل کیا اطلاق سے. کما قلنا فی التقید بشرط، جیسے کہ ہم نے یہی بات وہاں پر جہاں پر قید با شرط لائی تھی مفہوم شرط میں، وہاں پر بھی بیان کی تھی، ہم نے وہاں پر کہا تھا کہ مثلا یہ جو شرط ہے یہ علت ہے کس کی نسبت؟ جزا کی نسبت. وہاں پر ہم نے اس کو اسباب وضع پہلے سے معلوم کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ تبادر یہ ہے، متبادر یہ ہے، شرط کا ظہور اس بات میں ہے کہ یہ مستقلاً ایک علت ہے کس کی نسبت؟ جزا کی نسبت. لیکن وہاں سے ہم نے پھر اطلاق کے ذریعے تیسرے مورد میں، تیسرے مرحلے میں پھر ہم نے انحصار کو اطلاق کے ذریعے سمجھا تھا، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ اب یہ شرط علت منحصرہ ہے. یہاں پر وہی بات، جب آپ نے وصف کے ذریعے حکم کو مقید کر دیا تو آپ نے کہا کہ وصف علت حکم کے لیے. خوب، اب کیسے معلوم ہو کہ یہ علت منحصرہ ہے؟ ہم نے اطلاق سے انحصار کو حاصل کیا. خوب، اس صورت میں یہ قضیہ جو جس میں وصف ہے وہ دلالت کرے گا کس پر؟ مفہوم پر. اور جو قائل ہوئے ہیں مفہوم کے وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قید یعنی وصف کی جو تقیید ہے وہ کس کی طرف پلٹتی ہے؟ حکم کی طرف. وصف حکم کو مقید کرتا ہے. وہ انکان الثانیہ, اگر دوسرا مورد ہو کہ جہاں پر آپ قائل ہو جائیں کہ یہ وصف مقید کر رہی ہوتی ہے خود موضوع کو یا متعلق موضوع کو, فإن التقييد لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف, تو اس صورت میں یہ تقييد ظہور نہیں رکھتی اس بات میں کہ حکم منتفی ہے وصف کے انتفاء کی صورت میں. کیوں؟ لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب, اس لیے کہ اس صورت میں یہ اسباب مفهوم لقب ہو جائے گا. اذ انه يكون التعبير بالوصف والموصوف لتحديد موضوع الحكم فقط, اس لیے کہ اب جو یہاں پر قضیے میں وصف اور موصوف سے تعبیر کیا گیا, یہ تعبیر وصف اور موصوف کے ذریعے درواقع موضوع حکم کو فقط مشخص اور محدد کرنا تھا, تعیین کرنا تھا. لتحديد موضوع الحكم یعنی موضوع حکم کیا ہے اس کی تعیین کے لیے تھا فقط. لان الموضوع الذات ذات الموصوف والوصف قید للحکم علیہ, ایسا نہیں ہے کہ موضوع ذات وصف موصوف ہے اور وصف اس حکم کی کیا ہے قید ہے. نہیں, وصف کو اس لیے نہیں لایا گیا تھا بلکہ موصوف اور وصف کو اس موضوع کی تعیین کے لیے لایا گیا تھا. لذا ہم کہتے ہیں کہ وصف مقید ہے کس کے لیے؟ خود موضوع کے لیے, نہیں کس کا تعلق ہے حکم کے ساتھ. اب اس کی مثال دیتے ہیں آگا. مثلا ایک مرتبہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اصنع مربعا, مربع بناؤ. ایک مرتبہ ہم اس کو کھول دیتے ہیں, مربع کو واضح طریقے سے بیان کرتے ہیں. مثلا کیا کہتے ہیں کہ اصنع شکلا رباعیا قائم الزوایا متساویا الاضلاع, یعنی آپ بنائیں شکل کو جو کہ رباعی ہو, قائم زوایا ہو, متساوی الاضلاع ہو. آیا ہم یہاں پر ایسا کہہ سکتے ہیں کہ شکلا موضوع ہے, رباعیا شکلا رباعیا موضوع ہے, اور قائم الزوایا متساوی الاضلاع, یہ جو وصف لائی گئی ہے شکلا رباعیا کی, یہ مثلا مربوط بے حکم ہے؟ نہیں, بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ شکلا رباعیا قائم الزوایا متساوی الاضلاع, یہ تمام کے تمام موصوف اور صفت, یہ تمام کے تمام مل کر ایک موضوع کو تعیین کر رہے ہیں. یہ ایسا ہے کہ آپ گویا ان تمام اوصاف کو نہ لائیں اور سیدھا کہہ دیں کہ اصنع مربع. مربع وہ یہی ہے, مربع کیا ہے؟ یہی شکل رباعی قائم الزوایا متساوی الاضلاع. اگر آپ مربع کی تعریف کریں تو اس طرح ہے. بس گویا آپ نے ایک مرتبہ موضوع کو اوصاف کے ساتھ بیان کر کے موضوع کی تعین کیے, ایک مرتبہ آپ بغیر اوصاف کے موضوع کی تعین کرتے ہیں. مثلا آپ نے کہا اکرم الفقیر مفہوم لقب میں مثلا, تو یہاں پر فقیر خود ایک موضوع ہے. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں اکرم انسانا عالما, یہاں پر موضوع انسان عالم ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ آگا کہ اوصاف جو یہاں پر لائی جا رہی ہیں یہ موصوف کے ساتھ مل کے موضوع کو مشخص کر رہی ہیں, تعین کر رہی ہیں, ان کا تعلق حکم کے ساتھ نہیں ہے. لذا فرماتے ہیں کہ مثل ما اذا قال القائل, جیسا کہ ایک قائل کہے کہ اصنع شکلا رباعیا قائم الزوایا, کہ ایک شکل ربائی کو تشکیل دو بناؤ جو قائم زوایا ہو, یعنی جس کے زوایا 90% پر ہوں, درجے پر ہوں, یہ قائم زوایا ہوتے ہیں, متساوی الاضلاع ہو. خوب فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ صُنْعُهُ هُوَ الْمُرَبَّعُ. خوب اس جملے سے جو بات سمجھی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اَنَّ الْمَطْلُوبَ صُنْعُهُ, صُنْعُهُ نائب فاعل المطلوب, مطلوب میں ضمیر جا رہی ہے ال کی طرف, ال سے مراد وہی الذی ہے. یعنی اگر اس جملے کو آپ اوپن کریں کھولیں تو اس طرح ہوگا, یعنی ان الذی یطلب صنعه هو المربع, یعنی وہ چیز کے جس کو طلب کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اس مثال سے جس چیز کو ہم سے مانگا جا رہا ہے اور چاہا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مربع ہے. فعبر عنه بهذه القيود الدالت عليه, اب انہوں نے اس معبر کے بارے میں جو عبارت پیش کی, بهذه القيود, وہ ان قیود کے ذریعے تھی جو دلالت کرتی ہیں علیہ اس مربع پر, حيث يكون الموضوع هو مجموع المعنى المدلول عليه بالعباره المؤلفه من الموصوف والوصف. فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ موضوع اس معنی کا مجموعہ ہے کہ جس معنی پر دلالت کی جا رہی ہے کس کے ذریعے؟ اس عبارت سے کہ جو تالیف شدہ ہے موصوف اور وصف سے. یعنی جس عبارت کو آپ نے موصوف اور وصف کے ذریعے پیش کیا ہے, درواقع یہ عبارت اس معنی پر دلالت کر رہی ہے کہ جو مجموع موضوع ہے. بس اصلا ان اوصاف کا تعلق حکم کے ساتھ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ وہی فی المثال یعنی اور وہ جو قیود ہیں, وہ جو عبارت ہے اس مثال میں, وہ کیا ہے کہ جو پوری عبارت اپنے موصوف اور وصف کے ساتھ مل کر موضوع کو تشکیل دے رہی ہے, وہ یہ ہے شکل رباعی قائم الزوایا متساوی الازواج, یعنی شکل سے لے کر آخر تک یہ جو اجزاء تھے موصوف اور اوصاف ہیں یہ تمام مل کر موضوع کو تشکیل دے رہے ہیں. وہی اب منزلت کلمت مربع, اور یہ پوری عبارت کس کی جگہ پر ہے؟ کلمے. آپ کہہ دیں مثلا مربع بناؤ, یا آپ یوں کہہ دیں بات ایک ہی ہے. فکما ان جملتا اسنا مربع لا تدل على الانتفاع عند الانتفاع, خب اگر آپ نے اس طرح اوصاف بیان نہیں کی, فقط کہہ دیا کہ اسنا مربع, ایک مربع بناؤ, تو کیا اس کی دلالت مفہوم پر ہے؟ قطعاً نہیں ہے. تو جب اسنا مربع کی دلالت مفہوم پر نہیں ہے, تو جو اوپر ہم نے مثال بیان کی اسنا شکلا رباعیا قائم الزوایا متساوی الاجزاء, اس کی دلالت مفہوم پر نہیں ہے, کیوں؟ وہاں پر بھی موضوع مربع ہی ہے ولو موصوف اور اوصاف کی صورت میں, یہاں پر بھی موضوع مربع ہی ہے ولو بغیر موصوف اور اوصاف کی صورت میں. تو جب اس کی دلالت مفہوم پر نہیں ہے, تو اس کی دلالت مفہوم پر نہیں ہوگی. لہذا فرماتے ہیں کہ فکما ان جملتا اسنا مربعا لا تدل على الانتفاع عند الانتفاع, جس طرح جملہ اسنا مربعا دلالت نہیں کرتا انتفاع بر انتفاع پر, یعنی وصف کے انتفاع پر, علی الانتفاع یعنی حکم کے انتفاع پر, عند الانتفاع وصف کے انتفاع کی صورت میں, بلکہ موضوع کے انتفاع کی صورت میں, جو کہ یہاں پر وصف نہیں ہے بلکہ موضوع ہے, مربع موضوع ہے, مربع یعنی موضوع کے انتفاع کی صورت میں یہ جملہ دلالت نہیں کرتا کس پر, کہ حکم بھی کیا ہو جائے؟ منتفی ہو جائے. کذالک ما ہوا بمنزلتہ لا یدل علیہ, اسی طرح ہے وہ جملہ کہ جو اس اسنا مربعا جملے کی جگہ پر ہے, لا یدل علیہ, وہ بھی اس پر دلالت نہیں کرتا. کس پر دلالت نہیں کرتا؟ اے لا تدل علی الانتفاع عند الانتفاع, یعنی وہ جملہ بھی جو اس کی جگہ پر ہے دلالت نہیں کرتا انتفاع عند الانتفاع پر, کہ حکم منتفی ہے جب وصف کیا ہو جائے؟ منتفی ہو جائے. لانه فی الحقیقت یکون من قبیل الوصف الغیر المعتمد علی الموصوف, کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں یہ جملہ اس باب میں سے ہو جائے گا, ان قضایا میں سے ہو جائے گا کہ جہاں وصف نے اعتماد موصوف پر نہیں کیا, پس محل نزا سے خارج ہیں اور ان کی دلالت مفہوم پر نہیں ہوگی. اذا عرفت ذالک, اب آپ اپنی نظر دے رہے ہیں کہ جب آپ نے یہ باتیں دیکھی, محل منشے نزا دیکھا کہ جو قائل مفہوم ہیں وہ کیوں قائل مفہوم ہیں, اس لیے کہ انہوں نے وصف کو قید بنایا ہوا ہے حکم کی نسبت, وہ کہ جو قائل بے عدم مفہوم ہے وہ کیوں قائل ہے اس بات کے, اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وصف کا تعلق حکم کے ساتھ نہیں ہے, وصف اسی موضوع یا متعلق موضوع کو ہی فقط مقید کرتی ہے. جب آپ نے یہ باتیں دیکھی, فنقول, تو اب ہم یہ کہیں گے کہ ان الظاہر فی الوصف لو خلی وتبعہ من دون قرینۃ انہ من قبل ثانی, فرماتے ہیں کہ ظاہر اس وصف میں لو خلی وتبعہ من دون قرینۃ, یعنی اگر وصف بما ہوا وصف لحاظ ہو اور ساتھ میں کوئی قرینہ نہ ہو, فقط وصف ہو اور قضیہ ہو, ساتھ میں کوئی قرینہ ساتھ میں نہ ہو, تو آپ فرماتے ہیں کہ ظہور اس وصف میں انہ من قبیل ثانی, جو چیز بات ظاہر ہے وہ یہ کہ یہ از قبیل ثانی ہے, یعنی کیا؟ یعنی اس کی دلالت مفہوم پر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ از قبیل ثانی ہے, یعنی وہ وصف خود موضوع کی طرف پلٹتی ہے, حکم کی طرف نہیں پلٹتی, اس کو حکم کو مقید نہیں کرتی. اَنَّهُ قَیْدٌ لِلْمَوْضُوعِ لَا لِلْحُکْمِ, یعنی وہ قید موضوع ہے نہ قید حکم ہے. فَيَقُونُ الْحُکْمُ مِنْ جِهَتِهِ مُطْلَقًا غَیْرَ مُقَیَّدٍ فَلَا مَفْهُومَ لِلْوَصْفِ, بس آگاہ فرماتے ہیں کہ حکم اس وصف کی ناحیت سے اطلاق رکھتا ہے, مقید نہیں ہے اور در نتیجہ وصف کا مفہوم نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے کہا اکرم انسان عالما, تو یہاں پر انسان عالم موضوع ہے, وصف کی نسبت حکم کی طرف, یعنی ایک حکم کو مقید کر دے نہیں ہے. جب وصف حکم کو مقید نہیں کر رہی, تو بس وجوب اکرام نسبت بے وصف عالم یعنی انسان عالم اطلاق رکھتی ہے. اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ انسان ہے اما عالم نہیں ہے, تو یہ عالم کا علم کا منتفی ہونا, وصف کا منتفی ہونا سبب نہیں بنتا کہ وہ نو اے وجوب اکرام کیا ہو جائے؟ منتفی ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وصف کا تعلق ہی نہیں تھا اس وجوب اکرام کی نسبت, اس کو یہ مقید ہی نہیں کر رہی تھی. ومن هذا التقرير يظهر بطلان ما استدلوا به لمفهوم الوصف من الادله الاتيه, یہاں تک جتنی ہم نے وضاحت کی, آپ فرماتے ہیں کہ یہ پورا بیان ہمارا خود بخود اس سے واضح ہو جاتا ہے ان تمام ادلہ کا بطلان کے جنہوں نے ادلہ قائم کیے کس بات پر, کہ قضیے کا کی دلالت مفہوم پر ہے, یعنی جہاں پر وصف ہو اس کی دلالت مفہوم پر ہے. ان میں سے ایک دلیل بھی مطرح کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ جہاں پر وصف ہے اس کی دلالت مفہوم پر نہیں ہے تو وصف کا فائدہ پھر کیا ہوا؟ اکرم انسانن عالمن, آپ کہتے ہیں کہ یہاں عالمن جو وصف انسان ہے اس کا کوئی مثلا مفہوم پر دلالت نہیں ہے. خوب اگر اس قضیے کی دلالت مفہوم پر نہیں تو پھر عالم وصف لانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اس کا کردار کیا یہاں پر؟ اصل بے فائدہ ہو جائے گا پھر یہ قید لانا وصف لانا. اور ایک شارع کے جو ایک متکلم حکیم ہے اس سے یہ بات بعید ہے کہ وہ بےہودہ سخن بولے, ایسے کلمات کو اپنے سخن میں لائے کہ جن کلمات کا کوئی ثمر کوئی فائدہ نہ ہو. خدا فرماتے ہیں کہ وہ آپ نے وصف کا یہ فائدہ کیوں دیکھا کہ وصف فقط منحصر اس بات میں ہے, اس کا ایک قید کا فقط یہی فائدہ ہے. یعنی اس کا فائدہ یہ جو وصف اور یہ جو قید موصوف کے لیے لائی گئی ہے اس کا فائدہ فقط منحصر اس بات میں نہیں ہے کہ اگر ہم نے اس کو متعلق بے حکم بنایا تو فائدہ ہوگا, اگر ہم نے کہا کہ نہیں یہ متعلق بے موضوع ہے تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا فائدہ ہے وہ کیا, درست ہے کہ یہ متعلق بے حکم نہیں ہے, بس دلالت اس کی مفہوم پر نہیں ہے, لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ موضوع کے دائرے کو محدود کر لیں. یعنی ہم نے اگر وجوب اکرام, چونکہ ہم نے کہا تھا نا کہ دو حکم ہے ہمارے پاس قضیے میں, ایک شخص حکم ہے اور ایک نوع حکم ہے. خوب اکرم انسانن عالمن میں اس عالمن قید کا فائدہ علی الاقل یہ تو ظاہر ہے کہ اس موضوع انسان کو کیا کر رہی ہوتی ہے, مقید کر رہی ہوتی ہے. یعنی وہ جو یہاں پر شخص حکم ہے وجوب اکرام کا, یہ اس کو شامل ہے کہ جو انسان ہے عالم ہو. نوع حکم سے اس کا قید کا کوئی تعلق نہیں ہے, لذا دلالت مفہوم پر اس کی نہیں ہے, لیکن شخص حکم کو مقید کر رہی ہے یہی وصف. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے موضوع کو مقید کیا ہوا ہے. جب وہ موضوع مقید ہو گیا, اب انسان ہے عالم نہیں ہے, تو شخص حکم کیا ہو جائے گا؟ خود بخود منتفی ہو جائے گا, چاہے ہم مفہوم کے قائل ہوں چاہے مفہوم کے قائل نہ ہو, کیونکہ عقلاً ابتدا عقل کی ہے کہ وہاں پر شخص حکم منتفی ہوگا. فرماتے ہیں کہ الاول ان ادلہ میں سے ایک, انہ لو لم یدل للوصف علی الانتفاع عند الانتفاع لم تبق فائدۃ فیہ, کہ اگر وصف کی دلالت نہ ہو مفہوم پر, یعنی اس بات پر کہ حکم منتفی ہے وصف کے انتفاع کی صورت میں, تو یہاں وصف میں کوئی فائدہ باقی نہیں رہے گا. والجواب ان الفائدہ غیر منحصرۃ بالرجوع الی الحکم, فائدہ منحصر اس بات میں نہیں ہے کہ یہ وصف راجع ہو کس کی طرف؟ حکم کی طرف. وکفا فائدہ فیہ تحدید موضوع الحکم وتقیده به, اور اس فائدے کے اعتبار سے اس میں کافی ہے کہ موضوع محدود ہو مقید ہو, یعنی حکم کا جو موضوع ہے وہ مقید ہو, وتقیید ہو بھی, اور وہ قید پائے کس کے ذریعے؟ بھی اسی وصف کے ذریعے. خود یہ ایک فائدہ ہے کہ آپ نے دائرے موضوع کیا کر دیا؟ تنگ کر دیا. خوب ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم قید کیوں لاتے ہیں, اصل قیود میں احترازی ہونا ہے توضیحی ہونا نہیں ہے. یعنی ہم قید لاتے ہیں اس لیے کہ یہ قید قیود احترازی ہوتی ہیں, یعنی ان قیود کے ذریعے ہم یعنی کچھ چیزوں کو خارج کرنا چاہتے ہیں. خوب یہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ فرماتے ہیں کہ یہ قیود جب اصل قیود میں احترازی ہونا ہے تو یہاں پر یہ قید جو بمعنی وصف مطرح ہوئی یہ بھی کیا ہے؟ ایک قید احترازی ہے. اور قید احترازی کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قید نہ رہی بس وہ حکم جو مترتب ہو رہا ہے اس موضوع پر وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے گا. اور مفہوم اسے ہی کہتے ہیں, یہی مفہوم کی معنی ہے بس. لہٰذا اگر ہم کہتے ہیں کہ قید احترازی ہے تو قطعاً قضیے کی دلالت کس پر ہوگی؟ مفہوم پر ہوگی. خوب آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ قیود میں اصل کیا ہے؟ احترازی ہونا ہے. خوب اس کا مطلب یہ کیسے آپ نکال رہے ہیں کہ یہاں پر احترازی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس اس کی دلالت انتفاع پر انتفاع پر ہے؟ یہاں آغا فرماتے ہیں کہ یہ قید احترازی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دائرے موضوع کو تنگ کر رہی ہے تاکہ وہ جو شخص حکم ہے اب وہ اس کا جب موضوع کا دائرہ تنگ ہو گیا تو بس یہ وجوب اکرام مختص ہو جائے گا ان افراد کے لیے کہ جہاں پر یعنی اس موضوع کے ساتھ یہ قید ہو. خب یہ اتنا دائرہ موضوع کا تنگ کر کے شخص حکم کو خاص افراد کے لیے مختص کر دینا یہ وصف کا کمال ہے. بس آپ فرماتے ہیں کہ یہ احترازی ہونے کی یہی معنی سامنے آتی ہے, نہیں ہے کہ ہم اس کو احترازی مانیں اور احترازی کی صورت میں ہم کہیں کہ بس اس کی دلالت کس پر ہے؟ مفہوم پر ہے. لذا فرماتے ہیں کہ ان الاصل فی القیود ان تکون احترازیتن, کہ اصل قیود میں کیا ہے؟ احترازی ہونا ہے. یعنی کیا احترازی ہونا؟ وہ کہتے ہیں کہ بس احترازی جب ہونا ہے تو اس احترازی کی معنی یہ ہے کہ اب اگر یہ غیر مورد وصف ہو تو حکم منتفی ہے, جب وصف ہے تو حکم ہے، اب اگر وصف نہ رہی تو اس غیر مورد وصف میں حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے گا. والجواب ان ھذا مسلم، یہ بات درست ہے. کون سی؟ کہ اصل قیود میں اعتراضی ہونا ہے، اصل قید لائی ہی اعتراضی ہونے کی وجہ سے ہے، توضیح کے لیے نہیں لائی جاتی. ولیکن معنى الاعتراض هو تضييق دائرة الموضوع، لیکن یہاں پر اس اعتراض کی معنی کیا ہے؟ موضوع کے دائرے کو مضیق کرنا. واخراج ما عدا القید عن شمول شخص الحکم له، اور ان تمام افراد کو خارج کرنا جو قید کے علاوہ ہیں، کہاں سے؟ شخص حکم کے شمول سے. یعنی اکرم انسانا عالما میں جو وجوب اکرام شخصی ہے اس قضیے کا، وہ ان کو شامل نہیں ہوگا. ونحن نقول به، اور ہم اس بات کے قائل ہیں. وليس هذا من المفهوم في شيء، فرماتے ہیں کہ یہ کسی چیز میں مفہوم کی معنی نہیں ہے. اگر شخص حکم وصف کے غیر مورد میں، شخص حکم اگر شامل نہیں ہوتا، اگر وصف منتفی ہوئی تو شخص حکم بھی منتفی ہو جاتا ہے، یہ مفہوم نہیں ہے. یہ تو اسباب عقل، یہ حکم سامنے آتا ہے، چاہے اس قضیے کا مفہوم ہو چاہے مفہوم نہ ہو، جیسے ہی وصف منتفی ہوئی، قید منتفی ہوئی، قطن وہ حکم جو شخصی تھا اس قضیے میں، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے گا. اما نوع حکم، فرماتے ہیں کہ لنا اثبات الحکم لموضوع لا ینفی ثبوت سنخ الحکم لما عدا ہو، فرماتے ہیں کہ حکم کا ایک موضوع کے لیے ثابت ہونا نفی نہیں کرتا کہ سنخ حکم بھی ثابت ہے ان کے مادا کے لیے. یعنی کیا؟ یعنی اگر آپ نے کہا اکرم انسانا عالما، اب وجوب اکرام ثابت ہوا کس کے لیے؟ انسان عالم کے لیے. اب جہاں پر انسان غیر عالم ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر انسان، یعنی وصف منتفی ہو گئی، اب اس وصف کے انتفاع سے ان وصف کے غیر موارد میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ بس سنخ حکم منتفی ہو گیا، شخص سے حکم منتفی ہو گیا، لیکن سنخ حکم منتفی ہو جائے یہ بات سامنے نہیں آتی خود اس قضیے سے. لذا فرماتے ہیں کہ ایک حکم اگر ایک موضوع کے لیے ثابت ہے تو یہ نفی نہیں کرتا سنخ حکم کے ثبوت کی ما ادا کے لیے، یعنی اس موضوع کے علاوہ جو دیگر موارد ہیں ان کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے سنخ حکم کیا ہو جائے؟ منتفی ہو جائے. کما فی مفہوم اللقب، یہ ہم نے جملہ شرطیہ میں مفہوم شرط میں واضح کیا تھا کہ جب قضیہ سامنے آتا ہے شرطیہ کی صورت میں یا اس مفہوم وصف کی صورت میں، مثلا اکرم انسانا عالما، تو ایک وہاں پر شخص حکم ہے اور ایک وہاں پر سنخ یعنی نوع حکم ہے. شخص حکم وہ کہ جو اس موضوع سے مربوط ہے، وجوب اکرام کے جو اس موضوع سے مربوط ہے، یہ شخص حکم ہے. خب اب یہ موضوع نہ رہا، بہین مانا کہ وصف نہ رہی، انسان ہے لیکن عالم نہیں ہے، تو یہاں عقل کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو وجوب اکرام تھا وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. لیکن جو وجوب اکرام شخصی اس قضیے میں جزئی تھا، چونکہ وجوب اکرام ایک مرتبہ بے نحو مطلق اور کلی ہے، یعنی اس انسان کا اکرام ایک مرتبہ عالم کی صورت میں، اس ایک مرتبہ اس انسان کا اکرام غیر عالم مثلا ایک اور مقام کی صورت میں، ایک اور حالت کی صورت میں، اور بہت سارے فروض، بہت سارے احتمالات اور بہت سارے موارد. بس اصل وجوب اکرام ایک کیا ہے؟ مفہوم کلی ہے، حکم کلی ہے. لیکن اس قضیے میں جب عالم نے آ کر انسان کو محدود کر کے موضوع بنایا اس اکرم کے لیے، تو اب وہ وجوب اکرام اس قضیے میں ایک شخصی ہے جو اس سے مربوط ہے موضوع کے ساتھ، ایک وجوب اکرام کلی ہے. خوب ہم اگر بحث کرتے ہیں مفہوم میں تو اس سنخ کلی سے کرتے ہیں، یعنی ہم یوں بحث کرتے ہیں کہ جب قید ختم ہو جائے حکم شخصی تو قطن ختم ہے، وجوب اکرام شخصی قطن ختم ہے. بحث یہ ہوتی ہے کہ آیا وہ وجوب اکرام کے جو بے نحو نو اور کلی مطرح ہے وہ بھی ختم ہے یا ختم نہیں ہے، بحث ہماری یوں ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ یہاں اگر وہ قید ختم ہو رہی ہے تو درست شخص حکم ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نو حکم کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. کیوں؟ ہاں اگر نو حکم بھی ختم ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ اس کی دلالت مفہوم پر ہے، جبکہ یہاں پر ایک چیز کا فرماتا ہے جیسے کہ حکم کا اثبات ایک موضوع کے لیے نفی نہیں کرتا سنخ حکم کے ثبوت کو اس موضوع کے علاوہ دیگر افراد اور دیگر موارد کے لیے. کما فی مفہوم اللقب، جیسے کہ مفہوم اللقب میں اس طرح ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اکرم الفقیر مثلا، یہ مفہوم اللقب کی مثال ہے جس کی توضیح خود وہاں پر آئے گی، کہ اب اگر فقیر نہیں ہے، غیر فقیر ہے، تو آیا اس موضوع کے لیے جب یہ حکم اکرام ثابت تھا، یہ ثبوت حکم برائے فقیر اس بات کو نفی، یعنی اس سنخ حکم کی نفی نہیں کرتا غیر فقیر کے لیے، کہ یعنی جب اگر وہ فقیر نہ رہا تو اب سنخ حکم کیا ہے؟
منتفی ہے، اس کی دلالت اس قضیے میں نہیں ہے. اگر ہو جائے اس بات پر دلالت تو یہ مفہوم ہوتا ہے. زیادہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. والحاصل ان کون القید احترازی ہے، بس قید کیا ہے؟ احترازی ہے. عمل لا یلزم ارجاءہ قیدا للحکم، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ لازم نہیں ہوتی، لازم نہیں کرتی اس قید کے ارجاء کو قیدا للحکم، کہ وہ کیا کرے، اس کو قید حکم بنا دے، کہ اگر یہ وصف اور یہ قید نہ رہی تو پس نوع حکم بھی کیا ہو جائے گا، منتفی ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اور پھر تیسری دلیل یہاں پر آپ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وصف جہاں پر مطرح ہوتی ہے تو وصف اشعار بے علیت ہوتی ہے. ہم نے کہا اکرم انسان عالمن، یعنی دروا کہ یہ قضیہ یوں ہے، اکرم انسان لکونہ عالمن، جہاں پر بھی وصف آتی ہے یہ کہتے ہیں کہ وصف دروا کے اس حکم کی علیت کو بیان کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ نے کہا کہ انسان عالم کی عزت کرو، کیوں کہا مولانا انسان عالم کی عزت کرو، اس کا مطلب یہ کہ عالم ہونا سبب اکرام ہے. یعنی گویا یہ قضیہ یوں ہے کہ اکرم انسان لکونہ عالمن، بس جب اس طرح ہے تو بس یہ وصف کیا بن گئی، علت حکم بن گئی. جب علت حکم بن گئی تو یہاں سے مفہوم پر دلالت کرے گی کہ اگر یہ وصف نہ رہی تو قطعاً حکم بھی نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہ اس کی نسبت کیا تھی، علت تھی. لذا فرماتے ہیں کہ ان الوصف مشعر بالعلیہ، یہ لوگ فرماتے ہیں جو قائل مفہوم ہے کہ وصف کیا ہے، مشعر بالعلیت ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں، اشعار ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے، نص، تین چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے، اشعار، ظہور اور نص. نص جہاں پر احتمال خلاف نہ ہو، ظہور جہاں پر احتمال خلاف. اشعار کا مرتبہ ان دونوں سے نیچے ہے. فعلاً کہہ رہے ہیں کہ وصف کیا ہے، مشعر ہے علیت کا، اشارہ ہے، کنایا ہے کس کی طرف، علیت کی طرف. بس فیلزم و انادت الحکم بھی، بس لازمی کیا ہے کہ حکم منوط اور متعلق ہے کس کے، وصف کے. بس جب حکم منوط بے وصف ہے تو قطن اس کی دراز کس پر ہوگی، مفہوم پر ہوگی. بل جواب ہو، آگا فرماتے ہیں کہ خوب اشعار ہے، حد ظہور نہیں ہے. ہاں اگر یہ اشعار جو علیت کی طرف ہے اس وصف کا، اگر در حد ظہور ہوتا، چشم، ہم آپ کی بات قبول کر لیتے، کس قضیے کی دلالت مفہوم پر ہے، لیکن نہیں، یہ فقط و فقط کیا ہے، اشعار ہے، مشعر ہے. ظہور اس کا نہیں ہے وصف میں، کہ قطعاً یہ وصف کیا اس کی نسبت، حکم کی نسبت ایک علت کی حیثیت رکھتی ہے. لذا آگا فرماتے ہیں کہ والجواب ان ھذا الاشعار وان کان مسلماً، یعنی یہ بات مورد قبول ہے کہ یہ اشعار ہے علیت کی طرف، یعنی ایک اشعار اور ایک کنایا ہے. اما الا انہ ما لم یصل الی حد الظہور لا ینفع فی الدلالت علی المفہوم، یہ اشعار جب تک نہیں پہنچتا حد ظہور تک، فائدہ مند نہیں ہوتا مفہوم پر دلالت کرنے میں. بس یہ فقط در حد اشعار ہے، در حد ظہور نہیں ہے. اور آخری دلیل جو یہاں پر مطرح کرتے ہیں، اس کو ہم کل کے درس میں پڑھ کے بھی آئے تھے کچھ اشارہ، اور وہ یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ جملے موجود ہیں کہ جن کی دلالت مفہوم پر سامنے ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وصف دلالت مفہوم پر نہیں، تو پھر یہ اس طرح کے جملے کیسے دلالت کر رہے ہیں مفہوم پر؟ وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ متل الغنی ظلم، متل یعنی مماطلہ، یعنی کیا، یعنی ادا دین میں تاخیر کرنا. کہتے ہیں کہ متل الغنی، غنی اگر تاخیر کرتا ہے ادا دین میں تو ظلم. وہ اس کا مفہوم ہے، مفہوم کیا ہے کہ اگر فقیر ادا دین میں تاخیر کرتا ہے تو یہ ظلم نہیں ہے، یعنی متل الفقیر لیس بظلم، یہ مفہوم ہے اس کا. وہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جملات جس جہاں پر وصف ہو اس کی دلالت مفہوم پر نہیں ہے، جبکہ یہ جملہ دلالت کر رہا ہے مفہوم وصف پر؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری اس طرح کے جملات سے بحث، ہم نے کل بھی کہا تھا کہ وہ جملات کہ جہاں پر قرائن وجود رکھتے ہوں وصف پر، وہ ہمارے محل نزاع سے. تو یہاں پر قرینہ موجود ہے، وہ کون سا؟ تناسب حکم اور موضوع کا. یہاں پر حکم کیا ہے؟ ظلم. موضوع کیا ہے؟ متل. متل موضوع ہے اور حکم کیا ہے؟ ظلم ہے. اس موضوع اور حکم کے درمیان ایک تناسب ہے، عقلی تناسب ہے، یعنی ادائے دین میں تاخیر ظلم ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیونکہ یہ شخص غنی ہے تو غنی کے اعتبار سے اب جب تاخیر ہوگی تو عقلاً یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. بس عقل اس کو ظلم کہہ رہا ہے، اس ادائے تاخیر کو. لیکن یہ جو اس کا مفہوم، اسی قرینے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بس مفہوم ہے اس کا کہ فقیر اگر ہو، کیونکہ وہ عاجز ہے، فقیر کیونکہ وہ عاجز ہے، لہذا یہاں پر یہ مفہوم نکلے گا اس جملے کا کہ اگر فقیر ہو ادائے دین میں تاخیر کرے تو ظلم نہیں ہے. یہ مفہوم نکل رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہاں موضوع اور حکم میں تناسب تھا، اور وہ قرینہ بن رہا تھا کہ اس طرح کے جملوں کا کیا ہے مفہوم ہے, اب یہ ہماری محل نزاع سے خارج ہے. فرماتے ہیں کہ الرابع الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفہوم, چوتھا وہ استدلال جملات سے ایسے قضایا سے کہ جن کی دلالت کس پر ہے مفہوم پر ثابت ہے. مثل قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جیسے کہ پیغمبر اکرم کا یہ قول ہے, مثل الغنی ظلم, کہ غنی جو ثروت مند انسان ہے اگر وہ تاخیر کرتا ہے تو اس کی تاخیر ظلم ہے, اس کی دلالت مفہوم پر ہے کہ مثل الفقیر لیس بظلم والجواب ان ذلك على تقدیره لا ينفع. فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جملات کا اس فرض پر کوئی فائدہ نہیں ہے, على تقدیره, یعنی جب یہ اس مفہوم کو فرض کیا جائے. لأن لا نمنع من دلالة التقييد بالوصف المفهوم احيانا لوجود قرينة, اس لیے کہ ہم نے انکار نہیں کیا تقييد بالوصف کی دلالت کا جس پر مفہوم پر احيانا بعض موارد میں جہاں پر قرینہ موجود ہو. وانما موضوع البحث في اقتضاء تبع الوصف لو كلي ونفسه للمفهوم, جبکہ ہمارا محل نزاع اور موضوع بحث کہاں پر ہے, اس وصف کی اقتضاء میں ہے کہ جہاں پر تبع وصف ہے, یعنی خالی مجرد وصف ہے, لو خلیہ و نفس ہو جانے اور کوئی قرائن وہاں پر نہیں ہے, فقط طبیعت وصف ہے. خب آیا یہ وصف بدون قرائن, فرماتے ہیں کہ اقتضا کرتی ہے مفہوم کی یا نہیں کرتی, محل بحث وہاں پر ہے. لذا فرماتے ہیں کہ موضوع بحث اس میں ہے کہ وصف جو مجرد از قرینہ ہو وہ اقتضا کرے مفہوم کا. وفی خصوص المثال نجد القرینہ علی اناتت الحکم بالغنی من جہت مناسبت الحکم والموضوع, اور فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مثال دی ہے, ہم یا اس مثال میں قرینہ دیکھ رہے ہیں اس بات پر کہ حکم غنی کے ساتھ موقوف ہے اس قرینے مناسبت حکم اور موضوع کی وجہ سے. فیفہم ان السبب فی الحکم کون المدینہ غنیاً, اور معلوم ہوتا ہے کہ بس اس حکم میں جو سبب ہے وہ کیا ہے, مقروض کا غنی ہونا, کہ جو یہاں پر مقروض ہے وہ کون ہے, غنی ہے. بس فیکون مطلح ظلم, لذا اس کا مطلع اس کی طرف سے تاخیر ادائے دین میں کیا ہے, ظلم ہے. بخلاف المدین الفقیر, برخلاف اس کے کہ جو مقروض ہو اما فقیر ہو. لعجزہ عن اداء الدین فلا یکون مطلح ظلم, کیونکہ وہ عاجز ہے ادائے دین سے, لذا اس کا یہ مطل یعنی ادا دین میں تاخیر کرنا اس کی طرف سے یہ ظلم نہیں ہے. صلی اللہ علیہ رسول.